السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وکفا والصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفا، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. بلا من کسب سیئۃ واحاطت به خطیئته فاولئک اصحاب النار هم فيها خالدون. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. آمین یا رب العالمین. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 81 اس وقت تلاوت کی گئی ہے، جس کا سادہ ترجمہ یہ ہے، اللہ پاک فرما رہے ہیں، ہاں یقیناً، بے شک، کیوں نہیں، جو بھی اس کا ترجمہ بلا کا ہم کر سکیں، ہاں جو برا کرے یا برے کام کرے یا برائی کرے، گناہ کرے، اور اس کے گناہ اس کو گھیر لیں، اس کی برائی اس کو گھیر لے، تو ایسے لوگ ہیں جو دوزخ والے ہیں اور وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، اس دوزخ کی آگ میں ہمیشہ جلتے رہیں گے. یعنی جو لوگ گناہ کریں اور پھر وہ گناہ ان کو گھیر لیں، یہ ہیں وہ لوگ کہ جو دوزخ میں جانے والے. اب یہ جو بات آئی اس کا مطلب کیا ہے؟ اس سے پہلے جو آیات ہیں اس میں ترتیب بنی ہوئی ہے اور ایک خاص موضوع چل رہا ہے، اور وہ موضوع اس انداز میں چل رہا ہے کہ بھئی یہ جو گناہگار ہے وہ ایک زوم میں مبتلا ہے. جیسے پچھلی آیت کو اگر آپ دیکھیں تو ان کا یہ زوم بتایا اللہ نے کہ وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَ النَّارُ إِلَّا أَيَّامٌ مَّعْدُودَةٌ، ہم تو نہیں جائیں گے جہنم میں، ہمیں آگ نہیں چھوے گی، یا زیادہ سے زیادہ کچھ دن کی بات ہوگی. یعنی ایک ایسی کیفیت جس میں غلو ہوتا ہے اور ایک انسان اللہ سبحانہ و تعالی کی شان رحمت کو اپنا جواز بنا لیتا ہے گناہ کرنے کا، اور گناہ پر مطمئن ہو جاتا ہے، اور ڈھٹائی کے ساتھ پھر یہ کہتا ہے جب اسے یہ کہا جائے کہ یہ غلط کام نہ کرو کیونکہ اس کا نتیجہ جہنم ہے، تو وہ کہتا ہے کہ نانا بھائی، ہم نہیں جائیں گے جہنم میں، اور اگر ڈال بھی دیے گئے تو کچھ دن کے لیے بس، اور اس کے بعد ہمیں نکال لیا جائے گا. کیوں بھائی؟ تو اس کی وجہ موسٹ آف دا ٹائم، اکثر و بیشتر، وہ یہ بتائی جاتی ہے کہ اللہ بڑا غفور و رحیم ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے، اللہ معاف فرما دے گا. اب اس پوائنٹ کو بھی میں تھوڑا سا آگے جا کر ایڈریس کروں گا کہ اس نقطے کو گناہ کا جواز بنانا یہ کتنی خطرناک بات ہے. ابھی فی الحال اس آیت کے حوالے سے ہم بات سمجھ رہے ہیں کہ یہ مطلب کیا بنا کہ ایک شخص نے گناہ کیا اور اس کے گناہوں نے اسے گھیر لیا. تو پچھلی سیاق و سباق سے بات آ رہی ہے کہ ٹھیک ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے، اللہ معاف بھی فرمائے گا. ایک شخص گناہ کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، پلٹتا ہے، ندامت اس کے اندر آتی ہے، وہ شرمندہ ہوتا ہے. ساری بات کا حاصل یہ ہے کہ وہ گناہ کو گناہ سمجھتا ہے، وہ گناہ کو گناہ سمجھتا ہے، غلط کو غلط سمجھتا ہے. غلط کر رہا ہے، انسان ہے، کمزور ہے، جذباتی ہے، اور بہرحال ایسے جذباتی لمحات یا کمزور لمحات آ جاتے ہیں جب انسان گناہ کر جاتا ہے. یہ چھوٹے گناہ بھی ہو سکتے ہیں اور بعض دفعہ بڑے گناہ بھی ہو سکتے ہیں. انسان کی تو یہی فطرت ہے کہ جب اس کو گناہ کی طرف اٹریکشن ملتی ہے تو وہ اس کی طرف راغب ہوتا ہے. اب فرض کرے نہیں بچ پایا اور گناہوں میں پڑ گیا، تو یہ ہو جانا تو غیر فطری نہیں ہے. البتہ اس سے اگلی بات یہ ہے کہ جیسے گناہ ہو گیا اس کو احساس ہوا، یعنی گناہ سے پہلے بھی اس کو پتا تھا میں غلط کر رہا ہوں، گناہ کرتے وقت بھی اس کو پتا ہے میں غلط کر رہا ہوں، پھر وہ شرمندگی میں اللہ کے سامنے معافی مانگتا ہے، توبہ کرتا ہے، اپنے آپ کو ملامت کرتا ہے. اب اس ایٹیٹیوڈ کے ساتھ یا اس رویے کے ساتھ جو یہ شخص ہے، اس کے حوالے سے امید ہے کہ اللہ پاک معاف فرما دیں انشاءاللہ. اور اگر یہ توبہ کر لے تو پھر تو گارنٹی ہے، پھر تو گارنٹی ہے، سچی توبہ کر لے اللہ سے پھر تو گارنٹی ہے کہ اللہ اس کو معاف فرما دیں گے. یہ جو پرسنالٹی جس کا اس وقت ہم اس آیت میں تذکرہ کر رہے ہیں، یہ کون لوگ ہیں بھائی؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کو عرف میں اگر ایک لفظ سے تعبیر کیا جائے تو ہم عام معاشرے میں ایسے لوگوں کو ڈھیٹ بولتے ہیں، کہ غلط کرتے ہیں اور اس کو غلط سمجھتے بھی نہیں. جب ان کو کہا جائے کہ یہ تم غلط کر رہے ہو تو آگے سے اور جری ہو کر سینہ پھلا کر کہتے ہیں تو کیا ہو گیا، کوئی غلط غلط نہیں ہے. اب یہ رویہ جب دین میں آئے گا اور ایک شخص گناہ کا کام کرے اور اس پر وہ پوری طرح سے مطمئن ہو کہ یہ کوئی غلط نہیں کر رہا میں، یہ کوئی غلط بات نہیں ہے جو میں کر رہا ہوں، اور اس گناہ کو گناہ سمجھنا چھوڑ دے، تو گویا مانوی اعتبار سے کیا ہوا، یہ اس کے گناہ نے اس کو گھیر لیا، اس کا گناہ اس کے لیے گویا جائز ہو گیا. اور یہ ایک انتہائی خطرناک ترین کیفیت ہے، بدترین کیفیت ہے جو کسی انسان کے اوپر آ سکتی ہے. اور نوٹ فرمائیے گا، جب یہ کیفیت من حیث القوم ہم دیکھتے ہیں، جب یہ رویہ ایک قوم کا ہو جاتا ہے، اب اس قوم پر اللہ کا عذاب آتا ہے. پچھلی قوموں کا تذکرہ جو قرآن ہمارے سامنے کرتا ہے تو ایک خاص بات نوٹ فرمائیے کہ جب ڈائلوگ ہو رہا ہے رسول کا اپنی امت کے ساتھ، اپنی قوم کے ساتھ، تو وہاں کہیں نہ کہیں یہ بات نظر آتی ہے کہ جب رسول نے ان سے کہا کہ بھائی یہ تم جو کر رہے ہو غلط ہے، تو وہ آگے سے کہہ رہے ارے بس رہنے دو، تم بڑے نیک بن رہے ہو، بڑے پاکیزہ بن رہے ہو، چلو جاؤ یہاں سے. یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کو کوئی اس بات کا ملال نہیں ہے، اس بات کا کوئی قلق نہیں ہے، کوئی ان کے اندر اس بات کی احساس جرم نہیں ہے کہ ہم غلط کام کر رہے ہیں، بلکہ ڈٹائی کے ساتھ وہ کہہ رہے ہیں ہاں ٹھیک ہے ہم کر رہے ہیں بھائی، کچھ نہیں ہوتا. لہذا ایک ایسی قوم جو اللہ کا حکم توڑے، نافرمانی کرے اور پھر اس نافرمانی کو اپنا حق سمجھے، یعنی گویا بغاوت ہے نا، یہ تو یہ بغاوت ہے. اور بغاوت کی سزا پر کیا ہوتی ہے بھائی، کسی بھی انسانی اصول کے تحت دیکھ لیجئے، بغاوت کی سزا تو بڑی سخت ہے. لہذا پھر اس قوم پر عذاب آتا ہے اور یہ قومیں صفائی ہستی سے مٹا دی جاتی ہیں. اسی لیے ایک حدیث کے مفہوم کو اگر میں ہم سامنے اس وقت لے آئیں کہ اللہ اس وقت تک بڑا عذاب نہیں بھیجتے کہ جب تک کچھ اصلاح کرنے والے، نصیحت کرنے والے، اللہ کی طرف بلانے والے، استغفار کرنے والے موجود رہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ استغفار کرنے والے یا لوگوں کو نیکی کی طرف راغب کرنے والے، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں احساس ہے کہ گناہ غلط ہے، گناہ نہیں ہونا چاہیے، تو کوئی نہ کوئی باقی ہے، کچھ رمق باقی ہے. جب یہ بھی ختم ہو گئے، یعنی اب کوئی استغفار نہیں کر رہا، تو مطلب کیا بنا کہ جو گناہ کے کام کر رہے ہیں اس پر ہی مطمئن ہو کر بیٹھے ہیں کہ یہ گناہ ہی نہیں ہے. دیکھیے ایک شخص کو گناہ کرنے کے بعد جب یہ احساس ہوگا کہ یہ غلط ہے تو وہ استغفار کرے گا نا، جب وہ اس کو گناہ ہی نہیں سمجھے گا تو استغفار کس بات کا کرے گا. اور یہی نشانی ہوتی ہے اب اس قوم کے ڈیڈ ہو جانے کی، اور پھر اللہ کی طرف سے فیصلہ آتا ہے اور وہ قومیں مٹا دی جاتی ہیں، ختم کر دی جاتی ہیں، مستحق عذاب ہو جاتی ہیں. صحابہ کرام لرستے تھے، کانپتے تھے. احادیث میں تو بہت کچھ موجود ہے، میں صرف تذکیر کے لیے صحابہ کی اگر ہم بات کریں تو ان کا معاملہ ہمیں یہ نظر آتا ہے، ان کے اندر کانشیسنس جو نظر آتی ہے نیکی اور گناہ کے حوالے سے، وہ اتنی عجیب ہے حساسیت کہ ہمیں تو وہ ہماری تو عقل میں آتی ہی نہیں ہے، ہمیں تو سمجھ ہی نہیں آتی ہے کہ یہ بات کیا ہو رہی ہے، کہہ کیا رہے ہیں. یعنی محض اس واقعے کو کہانی سمجھ کے پڑھ لیا کہ ایک سیب بہتا ہوا آ گیا، آ کر کسی کو مل گیا، اس نے پانی میں بہتے ہوئے سیب کو اٹھا لیا، شدید بھوک کا عالم ہے، اور اب کیا ہو رہا ہے جی، اس سیب کے مالک کی تلاش ہو رہی ہے. وہ چلتے ہوئے جا رہے ساتھ 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 سیب کے باغ میں پہنچ گئے، وہاں جا کے اس کے مالک سے کہہ رہے بھائی یہ سیب جو ہے تمہارا گرا میں نے کھا لیا ہے، تو بتاؤ کہ تمہاری کوئی وہ مزدوری کر رہے ہیں وہاں پہ. یعنی عجیب باتیں ہیں آج کے زمانے میں، تو یہ باتیں کوئی الف لیلوی معاذ اللہ کوئی کہانی کی طرح سنائی دے گی. حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی روایت ہے، کہتے ہیں کہ ایک مومن ہر وقت اپنے آپ کو پہاڑ کے نیچے دبا ہوا محسوس کرتا ہے، اور یہ پہاڑ اس کے گناہوں کا پہاڑ ہے، اور وہ ہر لمحے اس فکر میں، اس خوف میں مبتلا ہوتا ہے کہ وہ اس پہاڑ تلے دب نہ جائے، یہ پہاڑ اس پر گر نہ جائے۔ یعنی آپ تصور کریں کہ ایک ایسی جگہ کھڑے ہیں کہ اوپر پہاڑ ہے اور کسی وقت بھی آپ پہ گر سکتا ہے، تو خوف کا کیا عالم ہوگا، دل کیسے لرز رہا اور کانپ رہا ہوگا۔ تو فرما رہے ہیں کہ بندہ مومن کی کیفیت تو یہ ہے۔ ایک اور جگہ پر بات اس طرح ملتی ہے کہ اس کو اپنا چھوٹے سے چھوٹا گناہ بھی بظاہر جو چھوٹا ہو وہ بھی پہاڑ نظر آتا ہے، وہ ڈرتا ہے، کانپتا ہے۔ اور یہی وہ وجہ ہے کہ جب ایک انسان اپنے گناہوں کو پہاڑوں کی طرح دیکھنے لگے تو اب وہ توبہ کرے گا، روئے گا۔ دیکھیں آنکھ میں آنسو کیوں آئے گا بھائی، ہم دعا مانگ رہے ہیں یا اللہ ہمیں معاف فرما دے، اب نہ اس کے اندر کوئی کیفیت ہوئی، نہ اس کے دل میں لرز کوئی آئی، نہ کوئی آنکھ میں نمی آئی۔ ٹھیک ہے بھائی، یہ بھی اپنی جگہ بات اہم ہے، میں اس کو نفی نہیں کر رہا، لیکن ایک شخص نے جیسے کہا یا اللہ مجھے معاف فرما، اور اندر اس کے احساس آیا غلبے کے ساتھ کہ وہ کتنا گناہگار ہے، اور اس کے بظاہر معمولات زندگی اس کے سامنے آنے شروع ہوئے، اور اس کو اپنے گناہ نظر آنے شروع ہوئے، اور جیسے ہی اس کو اپنے گناہ نظر آنے شروع ہوئے اس کا دل بھر آیا، اس کی ہچکی بن گئی، اس کی آنکھ میں آنسو آ گئے۔ بھائی رونے کا تو یہی ریزن بنے گا نا، لیکن یہ ہے کہ ایک آدمی تو مطمئن ہو کر بیٹھا ہے کہ بھائی میں تو ایڈیشنلی استغفار کر رہا ہوں، گناہ گار تھوڑی ہوں میں، یہ تو ایک پروسیس ہے، اللہ سے بس اللہ معاف فرما دے، ورنہ میں نے کوئی گناہ تھوڑی نہ کیے کہ مجھے کوئی معافی کی ضرورت ہے، میں نے کون سے غلط کام کیے، سارا بہترین چل رہا ہے، سب صحیح چل رہا ہے۔ تو ایسے شخص کی آنکھ میں آنسو تھوڑی آئے گا بالعموم۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان جب اپنے گناہوں پر مطمئن ہو جاتا ہے، یہ ہے وہ بات جو اس آیت میں آ رہی ہے۔ تو فرمایا کہ ایک بندہ مومن تو اپنے آپ کو اپنے گناہوں کے پہاڑ کے تلے اس کے نیچے دبا ہوا محسوس کرتا ہے، اس کے مقابلے میں ایک فاسق۔ اب دیکھیے فاسق کون ہوتا ہے، یہ فسق و فجور میں مبتلا لوگ ہوتے کون ہیں، یہ باغی ہیں، یہ باغی ہیں، یہ اپنے گناہوں کو گناہ ہی سمجھنا چھوڑ چکے ہیں، بلکہ اس سے آگے بڑھ کے اسے اپنا حق سمجھنے لگے ہیں۔ تو فرمایا یہ فاسق جو ہوتا ہے یہ اپنے گناہ کو ایسے دیکھتا ہے جیسے ناک پر مکھی آ کر بیٹھ گئی ہو، ناک پر مکھی آ کر بیٹھ گئی ہے۔ اگر کسی کی ناک پر مکھی بیٹھ جائے تو کیا کرتا ہے وہ، ایسے یہ ہاتھ ایسے کیا، اڑا، ختم ہو گئی بات۔ اب تم ناک پر بیٹھی مکھی کے لیے کون پینک کرتا ہے، کون بھاگ دوڑ کرے گا، کون اپنا روئے دھوئے گا، چیخے گا، چلائے گا، بھائی ناک پر مکھی بیٹھی ہے، یہ محاورہ بھی بنا ہے نا، اسی وجہ سے بنا ہے، یہ کون سی اتنی بڑی بات ہے، ایسے کرو اڑ جائے گی بس، ختم ہو گئی بات، پھرا کر بیٹھے پھر ایسے کر دو۔ تو ایک فاسق اپنے گناہ کو ایسے دیکھتا ہے جیسے ناک پر بیٹھی مکھی۔ آج ذرا اپنی کیفیات کا ہم جائزہ لے لیں۔ اس ڈیجیٹل وار کے دور میں جب ذہن سازی کی گئی ہے، اب دیکھیں یہ ذہن سازی کوئی ایک دو دن میں نہیں ہو گئی بھائی، یہ نظام طاغوت سو نہیں رہا، یہ بدقسمتی ہے کہ ہم سو رہے ہیں، ہماری بدقسمتی ہے کہ ہمیں ایسے لولی پاپس معذرت کے ساتھ دے دیے گئے ہیں کہ ہم انہیں میں لگے ہوئے ہیں، جن کا تعلق بالعموم دنیا کے معاملات سے جھکاؤ اس طرف ہوتا ہے وہ اسی مہنگائی اور لگژریز اور آسائش اور ضرورتیں اور پڑھائی اور خرچہ اور اسی میں اپنے آپ کو زندگی پوری کھپا لگا کے ختم۔ جو تھوڑا بہت مسجد سے دین سے منسلک ہیں ان کو لیں معذرت کے ساتھ، لالی پاپ دے دیے گئے ان کے لیے مسلک اور فقہی اختلافات اور وہ چھوٹے چھوٹے مسائل جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مخاطب کیا تھا نا اپنے علماء کو اور کہا تھا کہ تمہارا حال یہ ہے کہ تم اونٹ نگل رہے ہو اور مچھر کھنگال رہے ہو۔ بدقسمتی سے آج تقریباً کیفیت ہماری امت کی یہ ہے، نان ایشوز کو ایشوز بنا کر ایسے ایسے مسئلوں پر تقریریں، کتابیں، نہ جانے کہاں سے کہاں پہنچا ہوا ہے، اونٹ نگل رہے ہیں، مچھر کھنگال رہے ہیں۔ تو یہ وہاں لگے ہوئے ہیں، وہ وہاں لگے ہوئے ہیں، یہ کیفیات ہیں آج ہماری، اور وہ چیزیں کہ جو بڑے گناہ تھے آج وہ بڑے گناہوں کی فہرست سے نکل گئے. مثلا جھوٹ بولنا. بھائی تبرک کے طور پر فیس بک وغیرہ پہ کوئی پوسٹ آ جاتی ہے بس کہ بھائی جھوٹ بولنے کا کیا گناہ ہے, بس اس کو ہم لائک کر کے فارورڈ کر دیتے ہیں, دیٹس اٹ. ذرا اندازہ کیجئے صبح سے شام تک میں اور آپ کتنا جھوٹ بولتے ہیں, اور دل پر ہاتھ رکھ کر اس بات کو ذرا انالائز کیجئے کہ ہم اس کو غلط نہیں سمجھتے, کیونکہ ہم سب نے اپنے اپنے اندر اس کی کوئی نہ کوئی جسٹیفیکیشن, کوئی نہ کوئی اس کی وجہ گھڑ لی ہے کہ بھئی یہ جھوٹ تو میرا حق ہے. چاہے وہ دیر سے پہنچنے پر اپنے باس کو جھوٹ بولنا ہو, اپنے امپلائر کو, یا اپنی ڈاکومنٹیشن میں کوئی جھوٹی رپورٹ بنانی ہو, اپنی مارکیٹ میں پروڈکٹ کو بیچنے کے لیے اس کی جھوٹی تعریف کرنی ہو, اپنے گھروں کے اندر اپنے بچوں کو بیوقوف بنانے کے لیے, بیوی کو بیوقوف بنانے کے لیے, دوستوں کو بیوقوف بنانے کے لیے. یعنی اب ایک آدمی اپنے گھر میں بیٹھا ہوا ہے, اس کا فون آتا ہے کہ بھائی کہاں ہو, وہ کہتا ہے یار مارکیٹ میں ہوں, ہے نا, مارکیٹ میں ہوں بس یہاں ہوں, اور کتنے مزے سے بول گیا. اس کو یہ احساس تک نہیں ہے کہ یہ جھوٹ بولا ہے اس نے. اب اس سے کہا جائے کہ بھائی یہ تو جھوٹا رہا یار, اتنا تو چلتا ہے, یہ بھی کوئی بات ہے. ارے بھائی جھوٹ تو جھوٹ ہے, جھوٹ تو جھوٹ ہے. اور ایک حدیث میں صرف جھوٹ کی اگر بات کی جائے تو یہ کیفیات بھی بیان کی گئی ہیں کہ ایک شخص جھوٹ بولتا ہے, جھوٹ بولتا ہے, جھوٹ بولتا ہے, یہاں تک کہ اللہ کے ہاں اسے قذاب لکھ دیا جاتا ہے. اس کا مطلب بڑا پیارا ایک عالم دین سمجھا رہے تھے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خامخواہ جھوٹ بولے گا, وہ سچ بھی بولنا چاہے گا تو جھوٹ ہی بولے گا. لکھ دیا گیا اس کو کہ یہ جھوٹا ہی ہے, اس کی نصیب قسمت تقدیر گویا یہ ہو گئی. یعنی ایک شخص تو جھوٹ بول رہا ہے نا کوئی فائدہ اٹھانے کے لیے, کوئی فائدہ اٹھانے کے لیے اس نے جھوٹ بول. ایک آدمی خلام خام بیٹھے میں جھوٹ بول رہا ہے, آپس میں بات چیت ہو رہی ہے جھوٹ بول رہے, اس جھوٹ کو بولنے کا کوئی خاص فائدہ نظر نہیں آ رہا, صرف بات سے بات بنانے کے لیے, تفریح کرنے کے لیے, لطیفہ سنانے کے لیے, وقت گزارنے کے لیے جھوٹ بول رہے ہیں. تو منہ سے جھوٹ ہی نکل رہا. ایک بات کو صحیح طریقے سے بول سکتے تھے لیکن خام خواہ اس کو گھما پھرا کے جھوٹا بنا کر پیش کر دیا. اور جھوٹ کتنی بڑی شے ہے, بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں, لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک مومن جب اللہ کے نبی سے پوچھا گیا جی یہ ہو سکتا ہے, وہ ہو سکتا ہے, فلاں ہو سکتا ہے, فلاں ہو سکتا ہے, آپ نے کہا ہاں ہو سکتا ہے, ہاں کیا کہ جھوٹا نہیں, جھوٹا نہیں ہو سکتا, ایک مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا. یعنی جھوٹ بولنے والا مومن نہیں ہے, ایمان کی نفی ہو گئی اس کی. غیبت یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے, غیبت تو کسی درجے میں بھی اب غلط گناہ بری بات سمجھا ہی نہیں جاتا. کسی کا دل دکھا دینا, مذاق اڑا دینا کوئی بات ہی نہیں ہے. ارے یہ میں عرض کر رہا ہوں ان چیزوں کی طرف کہ جن کو ہم نے گناہ کبیرہ تو چھوڑیے, گناہ صغیرہ سمجھنا بھی چھوڑ دیا. پھر اس سے آگے بڑھئے, کسی کا مال ہڑپ کر لینا, کوئی چیز گری ہوئی اٹھا لی. آپ کو پتا ہے حدیث میں بات آتی ہے اگر کوئی چیز اٹھا لی ہے آپ نے زمین سے تو اب آپ پر واجب ہے اس کو اس کے مالک تک پہنچانا. یہاں تو عجیب, آپ دیکھیے صورتحال کیا ہے, حرام اور حلال کا کنسپٹ اب تقریباً ختم ہو گیا بھائی. اب حرام وہ ہے جو سامنے والا کھا رہا ہے, جو میں کھا رہا ہوں وہ حلال ہے, یہ ڈیفینیشن ہے اب حرام اور حلال کی. سامنے والا جو کھا رہا ہے, دوسرے جو کھا رہے ہیں وہ حرام ہے, اور میں جو کھا رہا ہوں جہاں سے بھی کھا رہا ہوں جیسے بھی کھا رہا ہوں, چیز اٹھانا تو دور کی بات ہے, کسی کی جیب میں سے, کسی کے بیگ میں سے, کسی کے گھر میں سے اٹھا کر اپنے حق سمجھ کر جیب میں ڈال لی بھائی. اور اتنا سا ملال تک نہیں ہے کہ یہ کیا حرکت کی ہے میں نے, حرام اور حرام لقمہ اگر چلا گیا تو دعا قبول نہیں, عبادت قبول نہیں, باقی سب ختم ہو گیا نا, ختم ہی ہو گیا سب کچھ, نمازیں, حج, عمرے, سب ختم ہو گیا. ایک شخص حرام کھا رہا ہے اگر, کنسپٹ ختم ہو گیا, گناہ کو گناہ سمجھنا چھوڑ دیا. اب تو یہ کارنامہ ہے, یہ تو اب ایک گویا آپ کی خصوصیت ہے کہ آپ سامنے والے کو کیسے بیوقوف بنائیں اور اس سے اس کا مال نکلوائیں. جھوٹ بول کے, بیوقوف بنا کے, دھوکہ دے کے کیسے اس کا مال ہڑپ کرنا ہے, یہ تو اب ایک آپ کی گویا ایک جس کو کہتے ہیں سرخاب کپر ہے اس شخص کے اندر, کریکٹرسٹک بڑی بہترین ہے اس کی, ہے خوبی ہے اس کی, ہے ایسے لوگوں کو ہائر کیا جاتا ہے کمپنیز کے اندر اس خوبی کی بنا پر. تو یہ گناہ جن کو ہم نے گناہ سمجھنے, اب یہ تو میں نے آپ کو بالکل ایک سادہ سادہ باتیں کی, اب آ جائیے اس سے ایک سٹیپ اور اوپر, بے حیائی, محرم نہ محرم کی تمیز, بےحودگی کے وہ سارے وہ حدیں، حیا کے سارے ضابطے کہاں گئے؟ اس بات کو تو اب دیکھ کر حیرت ہوتی ہے کہ داڑیاں اور ٹوپیاں، جبے اور کبے وہ بھی چل رہے ہیں اور گھر میں بے پردگی بھی چل رہی ہے، گانے باجے بھی چل رہے ہیں، فلمیں ڈرامے بھی چل رہے ہیں، ہم سب کا یہ حال ہے. گناہ سمجھنا چھوڑ دیا، غلط سمجھنا چھوڑ دیا اس کو. کہیں اگر اندر سے کوئی آواز بھی آتی کہ یہ تو فوراً کوئی نہ کوئی پیچھے وجہ آتے، نہیں نہیں یار، اب اس دور میں یہ تو ہوگا، یہ تو کرنا پڑے گا، لو بھائی مسئلہ حل. نامحرم کی طرف دیکھنا منع ہے اور یہاں صورتحال اس سے کس اسٹیپ آگے پہنچی ہوئی ہے، اور اس کو غلط سمجھنا ختم ہو گیا نا. بلکہ کوئی غلط کی طرف نشاندہی کرے تو اس کو دقیانوس کہہ کر، بیکورڈ کہہ کر، بیوقوف کہہ کر، نامعقول کہہ کر، بلکہ اس کو یہ کہا جائے گا میاں تمہیں دین کا مطلب ہی نہیں سمجھ آیا، دین میں یہ تھوڑی سب کچھ ہے، یہ خامخواہ اتنی سختی وقتی کچھ نہیں ہے. تو بے حیائی کے منازل طے کرتے ہوئے آج ہم جس جگہ پہنچ چکے ہیں، پچھلی قوموں پر اگر کسی شے کے، میں موازنے کے لیے عرض کر رہا ہوں، چار آنے کے لیول پر گناہ آ گیا تو ہم تو آٹھ آنے پر پہنچے ہوئے ہیں بھائی. یہ تو بس اللہ کی طرف سے ہے، کیا تدبیر ہے اس کی، ورنہ ہم تو مستحق کے عذاب بن چکے قوم کے طور پہ، اور عذاب ہو بھی رہے ہمارے طرف، چاری سارے عذاب ہی ہیں، چھوٹے عذاب ہیں. اللہ نہ کرے کہ وہ بڑا عذاب آئے اور پوری قوم کو مٹا دیا جائے ختم، کیونکہ اللہ کی سنت یہی ہے، یہ قوم مٹ کر ختم، پھر نئی قوم آتی ہے. یہاں ایک اور نقطہ بھی سمجھ لیں، یہ کبیرہ اور صغیرہ کی بحث میں بھی ہم جو پڑھ کر اپنے آپ کو، اللہ نے فرمایا قرآن میں کہ اگر تم کبیرہ گناہوں سے بچو گے تو اللہ تعالیٰ، یعنی بڑے گناہوں سے بچو گے، اللہ تعالیٰ تمہارے چھوٹے گناہوں کو معاف فرما دیں گے. یا یہ بات آئی کہ جب انسان وضو کر، مسلمان وضو کرتا ہے تو اس کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، نماز پڑھتا ہے گناہ جھڑ جاتے ہیں، الحمدللہ یہ ساری بشارتیں اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے ہیں. اب اس کا جو ورژن ہمارے پاس ہے وہ بڑا خطرناک ہے. ہم نے یہ طے کر لیا کہ جی اب کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، بس اب بڑے بڑے دو چار اپنے حساب سے یہ گناہ ہیں، یہ بڑے والے ان سے بچ جاؤ، اپنے اپنے حساب سے وہ بھی سیٹ کر لیا ہم نے، اپنے اپنے حساب سے جزوی اسلام سب لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، جامعیت ختم، اپنے اپنے حساب سے یہ والا گناہ بڑا ہے، یہ والا بڑا ہے، یہ والا بڑا ہے، بڑے بڑے ایک دو کر رہے ہوں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور اس کے بعد جو ہے بس یہ چھوٹے موٹے گناہ کی تو بات ہی کوئی نہیں تھی، یہ تو اللہ معاف کر دے گا. اللہ سے ہم امید ضرور رکھیں، لیکن بات کو سمجھیے. پہلی بات تو یہ نقطہ کہ کبیرہ اور صغیرہ، فقہا نے بہت کچھ لکھا ہے اس پر، یعنی اگر آپ دیکھیں بعض علماء نے، مشائخ نے تین چار گناہوں کو بتا کر کہا کہ یہ کبیرہ ہیں باقی سارے صغیرہ ہیں، ٹھیک ہے. بعض نے اس لسٹ کو دس تک لے کر گئے، بعض اس کو اور 35-40 تک بھی لے کر گئے کہ بھئی یہ والے گناہ کبیرہ ہیں باقی صغیرہ ہیں. لیکن بڑی بہترین اور خوبصورت بات ایک استاد ہمارے فرما رہے تھے، مفتی صاحب، میں ایک دفعہ بیٹھا ہوا تھا ان کے ساتھ، یہ تفصیل بات چل رہی تھی کبیرہ اور صغیرہ کو کیسے ہم مطلب کہنے کے، بھائی ہماری یہ حیثیت نہیں ہے کہ ہم ان چکروں میں پڑے کہ کبیرہ اور صغیرہ، بات کو سمجھو. بات بڑی پیاری سمجھائی، کہنے کے جس گناہ کو تم جانتے ہو کہ یہ گناہ ہے اور پھر بھی کر رہے ہو، یہ کبیرہ گناہ ہے، بات ختم. کتنی خوبصورت بات کہی، تمہیں معلوم ہے یہ گناہ ہے، تمہیں معلوم ہے یہ اللہ کو ناراض کر دینے والی حرکت ہے جو تم اس وقت کر رہے ہو، تمہیں معلوم ہے تم غلط کام کر رہے ہو اور پھر بھی کر رہے ہو، یہ کبیرہ گناہ ہے، یہ کبیرہ گناہ ہے، یہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوگا، اس پر پکڑ ہو جائے گی چاہے بظاہر چھوٹی سے چھوٹی بات کیوں نہ ہو. ہاں کوئی ایسا گناہ تم سے سرزد ہو گیا جو تمہیں پتا نہ چلا، جانے انجانے میں ہو گیا، غلط فہمی کی وجہ سے ہو گیا، کوئی عذر، کوئی مجبوری ایسی لاحق آ گئی کہ تم سمجھ نہ سکے اور وہ گناہ تم سے، وہ معصیت، وہ نافرمانی ہو گئی، یہ ہے صغیرہ گناہ، یہ ہے وہ گناہ جن کو اللہ معاف فرما دے گا. اور اللہ تعالیٰ تو بہانے، گویا حدیث میں الفاظ آتے ہیں، مفہوم عرض کر رہا ہوں، کہ بہانہ ڈھونڈتا ہے اللہ تعالیٰ کہ معاف کروں اپنے بندے کو. تو صغیرہ گناہوں کو تو معافی کا معاملہ اس انداز میں ہے کہ بھائی وہ گناہ ہو گیا، بندے کو نہیں اس کی وہ کر سکا، مینج نہیں کر سکا، بچ نہیں سکا، حالات کا جبر تھا یا اور کوئی معاملہ تھا اور جانے انجانے میں ہو گیا، غلط فہمی میں ہو گیا. اب یہ ہے کہ چلو ٹھیک ہے اللہ معاف فرمائے گا، لیکن ایک گناہ ہے، نظر پتا ہے کہ جھوٹ بولنا گناہ ہے، پتا ہے جھوٹ بولنا گناہ ہے، اور جھوٹ بول رہا ہے دھڑلے کے ساتھ اور کہہ رہا نہیں یہ تو چھوٹا گناہ ہے، کیسے چھوٹا گناہ ہو سکتا ہے؟ غیبت کرنا تو ویسے ہی کبیرہ گناہ ہے، لسٹ میں شامل کیا ہے علماء نے، لیکن ایک مثال دینے کے لیے کہ پتا ہے میں ہی غلط کر رہا ہوں اور کر رہا ہے، نہ جانے کیسی کیسی باتیں اس میں آ سکتی ہیں. بہرحال تو بھائی یہ اپنے تئیں لسٹ بنا کر کے یہ والے گناہ تو چھوٹے ہیں میں کر لوں کوئی مسئلہ نہیں بنے گا، یہی انسان کو مروا دینے والا معاملہ ہے بھائی. اور جو بات شروع میں آئی تھی، شیطان کا جو وار ہے انسان پر بہت سارے طریقوں سے وہ حملہ کرتا، اس میں ایک جو اس کی تھپکی ہے نا، وہ تھپکی کیا ہے سمجھیے گا، وہ وہی ہے جس کو شروع میں ہم کہہ رہے تھے نا، اللہ بڑا غفور و رحیم ہے، بے شک ہے، بے شک ہے، اور اللہ کی شان غفاری اور اس کی شان رحمت تو غالب ہے الحمدللہ، یہی تو اس مہربان رب کی سب سے اہم ترین صفت ہے، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ غفور ہے الحمدللہ. اس بات کو کسی صورت ہم نے نہیں بھلانا، اس بات کو تو اگر کوئی بھلا دے گا تو یہ تو ایک مانوی انداز میں کفر کی طرف چلا جائے گا، کیونکہ وہ مایوس ہو گیا گویا ایک طرح سے، یہ تو بات سمجھیے. لیکن ایک شے ہے امید اور ایک شے ہے بے خوفی. ایک شے ہے جس کو شروع سے میں کہہ رہا ہوں ڈھٹائی، ایک شے ہے اپنا حق سمجھنا، یعنی اللہ کو میں بتا رہا ہوں کہ یا اللہ تو تو معاف کرے گا ہی کرے گا کیونکہ تو غفور و رحیم ہے، معاذ اللہ، یعنی میں ڈائریکٹ کر رہا ہوں، میں انسٹرکٹ کر رہا ہوں، معاذ اللہ، ثم ثم معاذ اللہ، میں طے کر رہا ہوں کہ مجھے معاف کر کیونکہ تو معاف کرنے والا ہے. یہ ہے رویے کا فرق. بات کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ یا اللہ میں گناہگار، میں تو نے معاف نہ کیا. یعنی آپ دیکھیں آدم علیہ السلام نے جب گناہ ہو جانے کے بعد دعا کی ہے نا، یعنی اس پورے چیپٹر میں، اس پورے واقعے میں جو سبق ہے اس میں توبہ، توبہ کا طریقہ، اللہ سے رجوع کرنا، اس میں جو الفاظ ہیں ربنا ظلمنا انفسنا، آگے بات کیا ہے، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. یہ نہیں ہو رہا کہ یا اللہ بس تو معاف کر دے، یہ بھی ٹھیک ہے معاف کر دے، یہ بھی انداز معاف کہنے میں کوئی، لیکن اندر نیت کیا ہے؟ اگر تو نے معاف نہ کیا، اگر تو نے رحم نہ کیا تو ہم تو گئے کام سے، ہم تو نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے. مرضی اللہ کی ہے، اختیار اللہ کا ہے، حکم اللہ کا ہے، اس نے نہیں معاف کیا تو معاذ اللہ کیا چیلنج کریں گے کھڑے ہو کر وہاں پہ کہ کیوں نہیں معاف کر رہا ہے؟ معاذ اللہ. بات کو سمجھیں بھائی، امید کس شے کا نام ہے اور بے خوفی کس شے کا نام ہے. آج بالعموم میں اور آپ بالعموم اللہ کی شان غفاری کو لے کر بے خوف ہو گئے، جواز بنا لیا ہم نے اپنے گناہوں کا، اور کتنے ہی احادیث اور اقوال علماء کے بھی اور صحابہ کرام کے بھی اور موجود ہیں اسی چیپٹر کو لے کے. اور ایک شخص اب اللہ سے بے خوفی کے عالم میں آ جائے یہ جواز بنا کر کہ بھئی اللہ تو معاف کرنے والا ہے، اب یہ گناہ میں کر رہا ہوں کوئی فرق نہیں پڑتا، کرو کرو، خود بھی کرتا ہے دوسروں کو بھی ترغیب دیتا ہے، ظاہر ہے. ایسے شخص کا ہی سب سے بڑا جو اس کی سزا دنیا میں کہہ لیجیے اس کو ملتی ہے، وہ یہی ملتی ہے کہ وہ گناہ کو گناہ سمجھنا چھوڑ دیتا ہے. سادہ سی مثال ہے، زندگی میں سب سے پہلا جھوٹ ہم نے کب بولا تھا؟ یاد بھی نہیں ہوگا، یا تھوڑا بہت اگر یاد بھی ہوگا چونکہ بھی ابا نے بھیجا ہوگا کسی کام سے، کوئی گڑبڑ کر دی، واپس آیا، اب ڈر لگا، مار پڑے گی، شیطان نے دماغ میں ڈالا یار جھوٹ بول دو، ابا سے، ابا وہ اصل میں ایسا تھا ویسا تھا، ابا نے کہا اوکے، بندے نے کہا یار یہ تو بڑا اچھا ہو گیا، اگر میں سچ بولتا تو مار پڑتی، جھوٹ بول گیا تو بچ گیا. اب ڈر ہے اندر کہیں کہ جھوٹ بولنا غلط کام ہے، تو جس وقت جھوٹ بول رہا اس وقت زبان بھی کپ کپا رہی ہے، ماتھے پہ پسینہ بھی آ گیا، دل بھی دھڑکنا شروع ہوا، لیکن ہمت کر کے جھوٹ بول دیا. اب ڈر یہ تھا کہ آسمان سے کوئی کوڑا آئے گا، کوئی بجلی کڑکے گی، کوئی فرشتہ آ کر زبان کاٹے گا، کچھ بھی نہیں ہوا. کوئی دنیا دار الجزا تو نہیں ہے نا بھائی، کچھ بھی نہیں ہوا، بلکہ الٹا کیا ہوا، یہ تو اچھا ہو گیا، مار پڑنی تھی نہیں پڑی، یہ تو مزے آ گئے، فائدہ ہو گیا. اب اگلی دفعہ پہلے کے مقابلے میں زیادہ اعتماد کے ساتھ جھوٹ بولا، ڈر کم ہو گیا. تیسری دفعہ اور دھڑلے کے ساتھ جھوٹ بولا، اور چوتھی دفعہ پھر کیا ہوا، اس جھوٹ کو اپنا حق سمجھ کے بولا. اور اس کی بدترین کیفیت یہ ہوتی ہے کہ جب انسان جھوٹ بول رہا ہوتا ہے تو اس کے ذہن میں ایک امیج چل رہا ہوتا ہے، تصوراتی طور پر وہ جو غلط واقعہ بتا رہا ہے اس کو صحیح ہوتا ہوا دیکھ رہا ہوتا ہے اور خود مطمئن ہوتا ہے کہ یہ میں سچ بول رہا ہوں. بدترین کیفیت یہ ہے جس کے آج ہمارا ٹاپک ہے، گناہ کو اب گناہ نے گھیر لیا اس کو، گناہ گویا اس کا لباس بن گیا، اس کا اڑنا بچھونا بن گیا اس کا. اور یہ ہے طاغوتی نظام کی آج کے لحاظ سے سب سے بڑی فتح. ہم اگر اس زوم میں ہیں کہ ہم آزاد ہیں، ہم یہ بھائی انہوں نے ہم کو فتح کر لیا، ہم تو مفتو قوم، ہم تو وہ لوگ ہیں کہ ہم کو اب ان کو ضرورت نہیں ہے ہم پر کچھ مزید خرچ کرنے کی. ہم تو ایک مسلمان کب غالب ہے؟ جب وہ نیک کو نیک اور غلط کو غلط، صحیح کو صحیح اور غلط کو غلط سمجھے. جس دن اس نے غلط کو غلط سمجھنا چھوڑ دیا، ختم ہو گیا. اب کس بات کی اس کی وہ رہ گئی مسلمانی؟ تو انہوں نے ذہن سازی کی ہے باقاعدہ، اس ذہن سازی کے لیے انہوں نے پیسہ لگایا ہے، میڈیا پر لا لا کر ایسے نامعقول قسم کے دانشور، لبرل، دنیا دار، مال اور دولت کی حوث میں مبتلا، مذہب بیزار، خدا بیزار، ایسے لوگوں کو پروجیکٹ کیا گیا. یہ عقل مند ترین لوگ ہیں، ان کو سیاسی طور پر انفارم کیا گیا. بات سمجھیے گا، اور شواہد کے ساتھ بات کر رہا ہوں، کوئی ہوائی بات نہیں کر رہا. ایک ایسے شخص کو جو پروموٹ کرنا یہ چاہتے ہیں، لوگوں میں مقبول کرنا چاہتے ہیں، اس کی پرسنالٹی، اس کی نالج کا، اس کی دھاک بٹھانا چاہتے ہیں، اس کو اندر سے خبریں دیتے ہیں کہ دیکھو فلاں سیاستدان یہ کرنے جا رہا ہے، فلاں کا یہ ہونے جا رہا ہے، فلاں واقعے کے پیچھے یہ معاملات ہیں. پھر وہ بیٹھتا ہے ٹاک شو میں، ٹی وی پہ بیٹھ کے، اور جناب اپنی عقل مندی کا اظہار، پیچھے سے سب اس کو بتایا، ٹریٹ کیا، اسکرپٹڈ ہے سب، اور لوگوں میں اپنی دھاک بٹھا رہا ہے کہ دیکھو یہ ایسے ہی اور ویسے اور ایسے اور تیسے. لوگ اس سے انسپائر ہو جاتے ہیں، یار کیا بندہ ہے، کیا نالج ہے، کیا علم ہے، کیا بصیرت ہے، واہ بھائی واہ یار، کیا زبردست باتیں کر رہا ہے، دیکھو جو یہ کہہ رہا ہے وہی ہو رہا ہے. اب ایسے شخص کی مقبولیت کا گراف بڑھایا جاتا ہے، اس کی ریٹنگ بڑھائی جاتی ہے، اس کو بلا بلا کر ٹاک شوز میں اس کے پروگرام کو. اور ہوتا کیا ہے، پیچھے ایجنڈا کیا ہے؟ یہ وہ شخص ہے جو اس ساری دھاک کو بٹھانے کے بعد اب لوگوں کی ذہن سازی کرے گا، اب لوگوں کے ذہن اس کے کنٹرول میں ہیں. لوگوں نے جب یہ طے کر لیا کہ یہ عقل مند آدمی ہے، ذہین آدمی ہے، بڑی بصیرت بصارت وغیرہ وغیرہ والا آدمی ہے، تو اب وہ جو بھی کہے گا لوگ کہیں گے ہاں یہ صحیح کہہ رہا ہے. اب یہ شخص پھر اپنے اصل گل کھلاتا ہے، اب یہ مذہب کے خلاف، علماء کے خلاف، مسجد کے خلاف، ممبر کے خلاف جو بھی بکواس کرے گا لوگ کہیں گے ہاں بات تو ٹھیک کر رہا ہے. علماء سے بدزن کیا گیا باقاعدہ، مولویت کو گالی بنایا گیا. مولوی کا مطلب کیا ہے؟ اللہ والا. مولوی کا مطلب کیا ہے؟ اللہ والا. ہم کہتے ہیں ساری برائی کی جڑ مولوی ہے. کیا کہہ کیا رہے ہیں ہم؟ سوچئے ذرا، سمجھیے. علماء سو کو میدان میں لایا گیا. ایسا نہیں ہے کہ یہ ایک ہی اینگل سے سارا کیا گیا، ایسا نہیں ہے کہ دوسری طرف سب کچھ کلین چٹ ہے. علماء سو، مال اور دولت کے حوث میں مبتلا، ان کو لایا گیا میدان میں، ان کو تماشا بنایا گیا. ایسے ایسے تماش بینوں کے ٹاک شوز کروائے گئے جو مسخرے قسم کے لوگ ہیں، ان کے سامنے بٹھایا گیا لا کر یہ عالم دین ہے، یہ فلاں عالم ہے، یہ فلاں یہ فلاں وہ، اور وہ سارے معذرت کے ساتھ سب لفافے لے کر بیٹھے ہوئے ہیں. ان سے انہی کا مذاق اڑوایا گیا، ان سے ایسی باتیں کہلوائی گئیں کہ لوگ کہیں گے یہ مولوی ہے، یہ علیم ہے، یہ عالم، یہ لوگ ہیں، یار کیا بس. ایسی حرکتیں کروائی گئیں، ایک نظام بنایا گیا پورا کہ لوگ کسی طرح بدزن ہو جائیں مسجد سے، اور آج وہ اس میں کامیاب ہیں. لوگ نفرت کی نگاہ سے اب دیکھتے ہیں مسجد کو، مولوی کو، کہتے ہیں جی یہ ہے ساری فساد اور برائی کی. آج ہم راکٹ بنا نہیں سکے، کیوں نہیں بنا سکے؟ مولوی کا قصور ہے. ہمارے سائنٹیفک لیبورٹریز میں ایجادات نہیں ہو رہی، کس کا قصور ہے؟ مولوی کا قصور ہے. ہمارے معاشروں میں ناچاکیاں، طلاقیں بڑھ گئیں، کس کا قصور ہے؟ مولوی کا قصور ہے. ہمارا تعلیمی نظام تلپٹ ہو گیا، ہمارے اسکول اور کالجز جو ہیں وہ بےہودہ قسم کی پروڈکٹ نکال رہے ہیں. کیا پروڈکٹ نکال رہے ہیں؟ انجینئر، ڈاکٹر، نا اہل. قصور کس کا ہے؟ مولوی کا ہے. سبحان اللہ. ہمارے گلیوں میں، بازاروں میں، سڑکوں میں کچرا جمع ہوا، قصور کس کا؟ مولوی کا قصور ہے. سارا قصور مولوی کا. یہ ہماری ترقی کی راہ میں سب سے بڑی رک، یہ ذہن بنایا گیا باقاعدہ. پھر ایک سٹیپ اس طرف آ جائیے، اپنی تہذیب، اپنا کلچر، اپنا لباس، اپنی زبان، اس کو ڈیگریڈ کر کے، ڈی ویلیو کر کے لوگوں کے ذہن بنائے گئے، اردو کو حقیر کیا گیا. اردو بولنا گویا معیوب بات ہے ایک کارپوریٹ کلچر میں، پروفیشنل لیول پہ. ایک کامیاب آدمی وہ ہے جو منہ ٹیڑھا کر کر کے انگریزی بولے، یہ کامیابی کا سمبل ہے. ذہن سازی کس حد تک کی گئی، میں آپ کو سمجھانے کے لیے ایک مثال دیتا ہوں. جتنے ساتھی یہاں بیٹھے ہیں، میں آپ سے کہتا ہوں اپنے ذہن میں ایک کامیاب، سلجھا ہوا، سمجھدار، سوفسٹیکیٹڈ نوجوان لے کر آئیے. ٹھیک ہے، اپنے ذہنوں میں ایک سمجھدار، سلجھا ہوا، سوفسٹیکیٹڈ، کامیاب، ویل مینرڈ ایک نوجوان کا ہیولا، ایک خاکہ ذرا لے کر آئیے. لے آئے. اب آپ سے میرا سوال یہ ہے، یہ جو نوجوان آپ کے تصور میں آیا ہے، اس کی داڑھی ہے، اس کا لباس کون سا والا ہے بھائی؟ اللہ اکبر. اور ٹوپی اور پائنچے تو چھوڑ ہی دیں نا، وہ تو چھوڑ ہی دیں. یہ ذہن سازی اس لیول پر ہوئی ہے بھائی کہ جیسے ایک شخص ٹوپی لگا کے داڑھی لے کر اللہ کے نبی کی سنت لے کر سامنے کھڑا ہوا، پہلا امیج کیا آیا، یار اس سے بات کروں؟ نہ اس کے پاس کوئی مینر ہے، نہ اس کے پاس کوئی تعلیم ہے، مطلب پہلے ہی طے کر لیا کہ یہ تو ہے ہی کوئی اجڑ گوار قسم کا آدمی، اس سے کیا بات ہوگی. بات کو سمجھیے، یہ ذہن سازی. اور بہرحال موضوع جو ہمارا چل رہا ہے وہ اصل کیا ہے، وہ یہ ہے اصل ذہن سازی کیا ہوئی ہے کہ گناہ کو گناہ سمجھنا چھوڑ دیا. فلموں نے، ڈراموں نے، کہانیاں جو بچوں کی آتی ہیں، اس کہانی کے اندر ایک ہیرو کا کردار ہے، وہ ہیرو کا کردار کیا کرتا ہے، کہیں سے اس کو اتنے پیسے مل گئے ہیں، اس نے اٹھائے اور کا مزے آ گئے، اور اس کو قسمت کی طرف سے انعام قرار دیا گیا. اور پیچھے ایک ڈائلگ آیا، اللہ جب بھی دیتا ہے چھپڑ پھاڑ کے دیتا ہے. ثابت کیا ہوا کہ کہیں سے کوئی رقم تمہیں پڑی ہوئی مل گئی، تو یہ تو کیا ہو گئی، تمہارے لیے جائز ہو گئی، حلال ہو گئی. تو دینی تعلیم تو ہمیں یہ نہیں کہتی. میں نے آپ کو حدیث سنا دی، آپ کو اگر کوئی رقم پڑی مل گئی ہے تو بھائی آپ کی تو زندگی مصیبت میں آ گئی. کیوں؟ کیونکہ اب آپ پر لازم ہے کہ اس کے مالک کو ڈھونڈو اور پہنچاؤ، حق ادا جہاں تک ہو سکتا ہے کرو، معلومات کرو، ڈھونڈو، پتا کرو بھائی رقم ہے. تو جس کو رقم پڑی مل گئی اس کی تو مصیبت میں آ گئی، وہ تو اپنے آپ کو پیٹے گا سر اپنا کہیں کس مصیبت میں پھنس گیا میں، اصل تو یہ ہے. اور وہاں ذہن کیا بن گیا، لو بھائی تمہارے تو مزے آ گئے، یہ تو اللہ کا انعام ہو گیا تمہارے اوپر. ذہن سازی. آج پورا معاشرہ جن گناہوں میں مبتلا ہے ڈٹائی کے ساتھ، وہ اس آیت کی 81 میں نے شروع میں آپ کے سامنے سورہ بقرہ آیت نمبر 81 پڑھ لی کہ ایک شخص گناہ کرے اور گناہ اس کو گھیر لے، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنی رحمت عطا فرمائے. گناہوں پر ہم خوش ہو رہے ہیں باقاعدہ، فخر جتا رہے ہیں باقاعدہ، گنوا رہے ہیں ہم باقاعدہ. بار بار مثال آتی ہے، اب تو وہ مثال دیتے وقت بھی لگتا ہے کہ پتہ نہیں شاید لوگ کہیں گے جی یہی باتیں بار بار. شادیاں ہماری، تقریبات ہماری کس چیز کا ثبوت پیش کر رہی ہیں؟ ایک مسلمان کے گھر کی شادی، اور پھر عرض کر رہا ہوں دیندار گھرانہ ہوگا، کوئی داڑیاں ٹوپیاں سب ہوں گی وہاں پہ. اور یقین کرے اب تو یہ آبزرویشن ہے کہ پردہ بھی ہوتا ہے، بعض دفعہ بعض گھروں میں پردہ بھی ہے الحمدللہ، لیکن جیسے ہی کوئی تقریب آئی، کوئی شادی آئی، کوئی بچی کی بچے کی، کوئی پاگل ہو جاتے ہیں سب، جیسے شیطان نے چھو کر باولا کر دیا ہو، جو قرآن کہتا ہے نا، بس عجیب ایک ہنگامہ ہے، بے ہنگم سا پردہ وردہ ادھر ادھر ہو گیا. پھر جناب علی وہ سجنا اور سورنا، اور پھر اس کے بعد جو بے لباسی اور جو بے حیائی اور جو گانے اور جو باجے اور جو تماشے، اور کہو کہ بھائی یہ کیا کر رہے ہو. بھائی اب یار یہ تو کیا کریں بھائی، معاشرے کا طریقہ تو یہی ہے بھائی. تو بس ٹھیک ہے بھائی، معاشرے کے طریقے پہ چلو گے یا اللہ کے حکم پہ چلو گے، فیصلہ تو انسان نے کرنا ہے. دنیا میں کوئی فرشتہ آ کر ہاتھ نہیں پکڑے گا، یہ اللہ کا اصول، یہ سنت نہیں ہے، یہاں جو کر رہے ہو کرنے دیا جائے گا، حساب کتاب آخرت میں ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح اور غلط کی سمجھ عطا فرما دے، یہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے، اسی کو ہدایت کہتے ہیں۔ یہ صحیح اور یہ غلط کیسے پتا چلے گا؟ قرآن اور سنت کی بنیاد پر پتا چلے گا۔ ایک دو نوجوان پچھلے دنوں آئے، جی ہم سمجھ نہیں پا رہے کیا فیصلہ کریں، بڑے کنفیوز ہو گئے ہیں۔ کیوں بھائی؟ قرآن نہیں ہے تمہارے پاس، حدیث نہیں ہے تمہارے پاس، پڑھنا لکھنا نہیں آتا تمہیں، تمہارے اندر اتنی پہچان ختم ہو گئی کہ ایک صحیح عالم کو پہچان سکو؟ کیوں بھائی، دنیا کے ٹیوٹر سے بڑے جا کر پہچان لیتے ہو کون اچھا کون برا؟ قرآن اور حدیث سے جڑنا ہے، ہاں قرآن اور حدیث پڑھانے والا بھی چاہیے، یہ بھی ذہن میں رہے۔ جس طرح دنیا کا ہر علم پڑھانے کے لیے ایک استاد ہوتا ہے، قرآن اور حدیث بھی کس سے پڑھیں گے؟ استاد سے پڑھیں گے۔ تو ڈھونڈو کون سی قیامت آ گئی بھائی، ٹائم لگاؤ، ایفرٹ لگاؤ، دیکھو کون بندہ جو ہے حق بات کر رہا ہے، کون ہے قرآن کے مطابق بات کر رہا ہے، کون ہے حدیث کے مطابق بات کر رہا ہے، کون ہے جو امت کے، جو ہماری ایک چلتی چلی آ رہی الحمدللہ 1400 سال کی ترتیب الحمدللہ انٹیکٹ ہے، کوئی قیامت نہیں آ گئی، ٹوٹ نہیں گئی الحمدللہ، جو کہہ رہے ہیں جی ختم ہو گئی جھوٹ بول رہے ہیں۔ ٹھیک ہے علماء سو کی کثرت ہے، لیکن علماء حق مر نہیں گئے بھائی الحمدللہ، اللہ نے لوارث نہیں چھوڑا ہے اس دین کو، یتیم نہیں کر دیا اس دین کو، قیامت تک اللہ اس کی سرپرستی فرمائے گا انشاءاللہ۔ ڈھونڈو، نکلو، قدم چلاؤ اپنے، تھکو تھوڑا، یعنی گھر میں بیٹھ کر حق اور باطل کی تمیز مل جائے، یہ کون سی لاجک ہے؟ اور دین سیکھو کہ اگر ٹاک شوز کے ذریعے، وہ جو بیٹھے ہوئے میڈیا میں لفافے لے لے کر، تو بھائی پھر یہی ہوگا جو ہو رہا ہے۔ دنیا جہان کا علم سیکھنے کے لیے نکلتے ہو، جاتے ہو اسکولوں کالجوں کی دیواروں کی سر چکرے مارتے ہو، جوتے اپنے چٹکات کیا کیا کچھ کرتے ہو نا بھائی، تو دین سیکھنے بھی نکلو نا، کس نے روکا ہے؟ اللہ مجھے اور آپ کو یہ سمجھ عطا فرمائے، دین کی سمجھ، دین کی سمجھ، اس کے لیے ایفرٹ، تھوڑی محنت۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔